أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 46 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے جنت اور دوزخ کی تصویر تھی. قرآن مجید کو اگر آپ اس کے نظم کی رعایت سے دیکھیں تو وہ اس طرح کی تصویریں جگہ جگہ سامنے لے آتا ہے. وہاں کیا معاملہ ہوگا، کیا تو تکار ہوگی، کیا خوشی ہوگی، کیا بشارت کے موقع ہوں گے، کیا شکر گزاری کے کلمات لوگوں کی زبان پر ہوں گے. اس سے در حقیقت ایک واقعہ ہے جو بالکل ممثل ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے. اسی ذیل میں اب یہ فرمایا ہے کہ جب یہ دونوں گروہ نمایاں ہو جائیں گے، یعنی جنت کے لوگ اور دوزخ کے لوگ، وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی. پردے کی دیوار، اس کے لیے یہ لفظ بھی بالکل موضوع ہے، اور معلوم ہے کہ برزخ کا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. بلکہ برزخ کا لفظ اصلاً ایک فارسی سے آیا ہوا لفظ ہے جس کا مفہوم کم و بیش یہی ہے. آڑ، پردہ، وہ چیز جو درمیان میں حائل کر دی جائے. ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی. اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ حجاب استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ دیوار ہے جو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی. سورہ حدید کی آیت 13 میں اس کا ذکر ہے. اس طرح کی دیواریں وہاں کیا ہوں گی، ان کی نوعیت کیا ہوگی، ظاہر ہے کہ ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. چنانچہ ہمیں متنبع کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ایسے تمام امور میں متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود واضح کر دی. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں جو چیزیں ہیں یا ہم جن تصورات سے واقف ہیں اور ان کے لیے ہماری زبان میں الفاظ اور تعبیریں موجود ہیں، ان کو لے کر ان چیزوں کی ایک تصویر بنائی جاتی ہے. یہ مطلب ہے متشابہات کا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مشتبہ چیزیں ہیں یا مبہم چیزیں ہیں یا ہم جب وہ بیان کی جاتی ہیں تو ان کے معنی نہیں سمجھ سکتے. نہیں، ان کی حقیقت نہیں جان سکتے. تو معنی تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب ایک خواب بیان کیا جاتا ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے دیکھا ہے، تو معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. ہم جانتے ہیں کہ 11 ستاروں کا کیا مطلب ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ سورج اور چاند کے الفاظ کس مفہوم میں بولے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی، یعنی یہ خواب کس چیز کی تعبیر تھا، اس کو عربی زبان میں تعویل کہا جاتا ہے. یعنی تعویل اصلاً اس مفہوم میں بولا جاتا ہے، کسی چیز کی حقیقت. تو خواب میں جب چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ تعویل استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ایسے تمام معاملات میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو بس حجاب سے جو ایک مدعا سمجھ میں آتا ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَال، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں گے. یہ جو ترجمہ کیا میں نے، نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر اس تفسیر کا نوٹ ہے. آیت کے الفاظ ہیں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَال. لفظ اعراف کے معنی بلندیوں کے ہیں. قرینہ دلیل ہے کہ یہاں یہ ان برجیوں اور دیدبانوں کے لیے آیا ہے جو اطراف و جوانب کو دیکھنے کے لیے اس دیوار پر بنی ہوں گی جو دوزخ اور جنت کے درمیان کھڑی کی جائے گی. یعنی جیسے بڑے بڑے قلعے بنائے جاتے ہیں یا قدیم زمانے میں بستیاں بسائی جاتی تھیں اور ان کی فصیلیں کھینچ دی جاتی تھیں، وہ تصویر ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے. حقیقت کیا ہوگی، وہ دیواریں کیسی ہوں گی، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن تصویر وہی ہے کیونکہ ہم اس سے واقف تھے. لفظ رجال جب اس طریقے سے آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے تو اس سے نمایاں اور ممتاز شخصیتیں مراد ہوتی ہیں. یعنی لفظ رجال جب قرینہ یہ بتا رہا ہو کہ یہ مردوں کے معنی میں نہیں ہے تو پھر وہ ممتاز اور نمایاں شخصیات کے مفہوم میں آتا ہے. عربی زبان میں بھی آتا ہے اور ہماری اپنی زبان میں بھی یہ تعبیریں موجود ہیں. یہاں اس سے امتوں کے رجال مراد ہیں جو دنیا میں حق کے علم بردار اور خیر کے دائی بن کر کھڑے ہوں گے. یعنی جس وقت یہ سب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو اس موقع پر بلند ترین جگہوں پر دیدبانوں میں بڑی عزت کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے یہاں اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے حق کی دعوت دی، جنہوں نے لوگوں کو سچائی کی طرف پکارا، جو پیغمبروں کے ساتھی بن کر کھڑے ہوئے. قرآن مجید نے ان کے لیے جو تعبیریں استعمال کی ہیں وہ بڑی غیر معمولی ہیں. جیسے فرمایا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی یہ وہ بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں. صالحین کا لفظ تو سب کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن صدیقین اور شہداء یہ وہ غیر معمولی لوگ ہیں، جس طرح کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں حضرت صدیق، یعنی ایک ہی نہیں دوسرے بھی بہت سے تھے، وہ تو صدیق اکبر ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر سب سے پہلے تصدیق کرنے والے. اسی طرح کا معاملہ شہداء کا ہے. بنی اسماعیل پورے کے پورے اس منصب پر فائز ہیں، بنی اسرائیل کو یہی حیثیت حاصل رہی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اللہ کے دین کی گواہی کے لیے کھڑے ہوں، وہ بھی یقیناً اس لقب کے مستحق ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو وہاں کھڑے ہوں گے اور یہ کیا کریں گے، یعرفون کلن بسیماہم، جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے. یہ قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت انسان وہاں اٹھائے جائیں گے تو ان کے اعمال کا ان کی پیشانیوں پر ظہور ہو جائے گا. حدیثوں میں بھی یہ چیز آتی ہے، میں نے یہاں لکھا ہے، یعنی اس علامت سے جو لوگوں کے اعمال کے اثرات سے ان کے چہروں پر نمایاں ہو جائیں گے. اچھے عمل کیے ہیں تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہوں گی، برے اعمال میں غلطان رہے ہیں تو ان کی بھی کچھ علامتیں ہوں گی. روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے آثار سے پہچانیں گے، جن سے ان کی پیشانیاں اور چہرے چمک رہے ہوں گے. اس نوعیت کے بعض اشارات قرآن میں بھی ہیں، یعنی ان کی پیشانیوں سے، ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لیں گے. جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ سلام علیکم، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے کہ داخل ہو جائیں گے. یعنی ظاہر ہے کہ ایک بلند جگہ پر کھڑا کر کے، ان کا انتخاب کر کے، جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ یہ بات کریں تو یہ فیصلہ تو ہو ہی چکا کہ وہ جنتی کے لوگ ہیں، لیکن وہ امید رکھتے ہوں گے کہ اللہ ان کے اوپر بھی کرم فرمائے گا. یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید نے، ان پر میں نے لکھا ہے، یہ الفاظ ان کی ذہنی کیفیت کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں کہ یہ سارا اعزاز و اکرام دیکھنے کے باوجود اپنی تواضع اور فروتنی کے سبب سے، یعنی جو عاجزی ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے، وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ پروردگار کا فیصلہ جب تک صادر نہیں ہو جاتا اس کی رحمت کی امید ہی کی جا سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کو باہر روکیں گے اس عزت کے لیے، اس اکرام کے لیے. ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کا اذن دے دیا جائے گا، اور یہ جو غیر معمولی شخصیات ہیں یہ اس مقام پر فائز کی جائیں گی، یہ ان کا مرتبہ ہوگا. لیکن وہ امیدوار ہوں گے کہ ہمارے حق میں بھی اللہ کا فیصلہ اچھا ہی فیصلہ ہوگا. تو ان کی ذہنی کیفیت کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ اس امید میں کھڑے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی یہ عزت بخشے گا. کرائم تو سارے ان کے حق میں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ابھی فیصلہ صادر نہیں ہوا. لم یدخلوا وهم یتبون وإذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار, ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی. یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جنت کے نظارے میں ان کی محویت کو دیکھ کر, یعنی جنت, جنت کی نعمتیں جو ان کی دعوت پر, ان کا پیغام سن کر, ان کے ذریعے سے ہدایت پا کر لوگ داخل ہو گئے, ان کی خوشی, ان کا اطمینان, یہ جنت کے نظارے ان کے سامنے ہوں گے, اس لیے کہ وہ دیدبانوں میں کھڑے ہیں بہت عزت کی جگہ پر. آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جنت کے نظارے میں ان کی محویت کو دیکھ کر انہیں توجہ دلائی جائے گی کہ ذرا ایک نظر ان اہل دوزخ پر بھی ڈال لیجیے. تو صرفت یعنی نگاہیں پھیری جائیں گی, توجہ دلائی جائے گی, یہ الفاظ اس لیے استعمال ہوئے ہیں. یہ امر ملحوظ رہے کہ جنت اور دوزخ کا یہ مشاہدہ انہیں اس لیے کرایا جائے گا کہ حق و باطل دونوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یعنی وہ محض جنت میں جانے کے امیدوار ہو کر عام لوگوں کی طرح داخل نہیں ہو جائیں گے, بلکہ پہلے جو اصل فیصلہ ہے اس کے نتائج ان کے سامنے کھول دیے جائیں گے. اور اہل حق کو بشارت دیں اور حق کے دشمنوں کی فضیت کے لیے ان کو سرزنش کریں. اس موقع پر پہلے تو جس طرح کے بیان ہوا وہ اہل جنت کو سلام کہیں گے, سلامتی کی دعا دیں گے اور اس بات پر خوش ہوں گے, مسرت کا اظہار کریں گے کہ تم لوگ تو فائز المرام ہو گئے, اپنی منزل تک پہنچ گئے. تو فرمایا کہ ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو بے اختیار کریں کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا. ربنا لا تجلنا, قالوا ربنا لا تجلنا مال قوم الظالمین, ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا. یہ جو الفاظ ہیں ظالموں کا ساتھی نہ بنانا, یہ تعوذ کے الفاظ ہیں. میں نے لکھا ہے یہ تعوذ کے الفاظ ہیں جو دوزخ والوں پر نظر پڑتے ہی بے اختیار ان کی زبان سے نکلیں گے. ایسا ہی ہونا چاہیے, یعنی ایک بندہ مومن اسی جگہ کھڑے ہو کر دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان نتائج کو دیکھے گا. ان سے جہنم کے مناظر کی ہولناکی بھی ظاہر ہوتی ہے اور وہ کمال خشیت بھی جس کے ساتھ وہ ان مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے. یعنی بندہ مومن جب اس دوزخ کو دیکھے گا جس کی یہاں خبریں سنائی گئیں تو اسی خشیت کے ساتھ پکارے گا اور اس کی زبان پر ایسے ہی الفاظ آنے چاہیے. تو یہ کہیں گے پھر اس کے بعد وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, اس کے بعد یہ برجیوں والے دوزخ کے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے. یعنی جس طرح سے یہ کچھ نمایاں لوگ ہیں یہ جنت کے نمایاں لوگ ہیں. وہ رجال ہیں جنہوں نے ہدایت کے علم بردار بن کر دنیا میں زندگی بسر کی, ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا. یہ آگے واضح ہو جائے گا وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. تو یہ اس موقع کے اوپر ادھر دیکھیں گے جب نظریں پھیری جائیں گی, دوزخ دکھائی جائے گی, تو وہاں پر بھی ان لوگوں کو پہچان لیں گے جس طرح ادھر پہچان لیں گے اسی طرح ادھر پہچان لیں گے. جس طرح یہ یہاں اپنی پیشانیوں سے ممتاز ہوں گے ادھر بھی کچھ لوگ اپنی پیشانیوں سے ممتاز ہوں گے. اعمال کے اثرات جس طرح نیکی اور خیر کو پیشانی کے نشان میں بدل دیں گے اسی طرح برائی میں بھی یہی صورتحال ہوگی. تو یہ جو تعوذ کے الفاظ وہ کہیں گے اس کے بعد یہ پکاریں گے, کن کو پکاریں گے, وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا, اس کے بعد یہ برجیوں والے دوزخ کے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے. يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے. یہی تعبیر وہاں آئی, یہی تعبیر یہاں آئی. پکار کے کہیں گے قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ, یہ ان سے کہیں گے تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کرتے رہے تھے. یعنی یہ گویا فضیت تنبیہ اس موقع پر کریں گے اور یہ کہیں گے. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وہی لفظ رجال استعمال ہوا ہے, یعنی وہاں استعمال ہوا ہے, ان ممتاز لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا، جو اس موقع کے اوپر گویا جنت کے سب لوگوں میں آگے بڑھ کر ان کے ہادی اور رہنما کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یہاں بھی اصل میں وہی لفظ رجال ہے جس کے بارے میں ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ یہ جب اس طریقے سے آتا ہے جس طرح ان آیتوں میں آیا ہے تو اس سے کسی گروہ یا جماعت کے بڑے اور نمایاں لوگ مراد ہوتے ہیں۔ یہ خود قرآن مجید نے آگے واضح کر دیا ہے کہ کس مدعا کو سامنے رکھ کر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آگے وضاحت ہے کہ ان کی علامتیں انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیں گی، لہذا پہچانے جائیں گے، یعنی دوزخ میں جمع غفیر تو نہیں پہچانا جائے گا، نمایاں لوگ ہی ہوں گے، لہذا پہچانے جائیں گے کہ یہ فرعون ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب ہے، اور یہ فلاں اور فلاں ہے۔ گویا ادھر بھی اسی طرح کے لوگ موجود ہوں گے، یہ ان کو خطاب کریں گے۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، یہ برجیوں والے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے، یعنی دوزخ کے نمایاں لوگوں کو پکاریں گے جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، یہ ان سے کہیں گے تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کیا کرتے تھے، ذرا جنت کی طرف دیکھو۔ یہ مضمون مقدر ہے، اور کہیں گے آہا اولائی الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھیے، یہ شان کلام نے خود کھول کر بتا دیا کہ جو اوپر باتیں کہی گئی تھیں وہ کس مفہوم میں تھیں، یعنی یہ بات کہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن امیدوار ہیں، یہ بات کہ وہ اس مقام پر کھڑے ہیں جو دیدبانوں کی طرح ہے۔ اب یہاں دیکھیے پوری طرح واضح ہو گیا، وہ لوگ کے جن کو ابھی اپنی کوئی امید نہ ہو، درمیان کے اعمال کے لوگ ہوں، نہ نیکی کی ہو نہ برائی کی ہو، وہ اس لب و لہجے میں اس انداز سے دوزخ کے لوگوں کو اور ان کے ممتاز لوگوں کو خطاب کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بالکل غلط تعبیر لوگوں نے کی کہ اعراف کوئی درمیان کے لوگوں کا ذکر ہے، یہ اس میں ہوں گے۔ ہمارے ہاں یہ تعبیر ادب میں بھی داخل ہو گئی اور عام طور پر لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جس کو بیان کیا نا، والے کل قوم حاد، ہر قوم میں اللہ کا کوئی ہادی ضرور اٹھتا ہے، ہر قوم کے اندر اللہ کی شہادت دینے والے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے سلسلے کو جاری رکھے گا۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت تک باقی رہیں گے کہ جو اللہ کے دین کی گواہی دیں گے، اس کی شہادت دیں گے، یہ لوگ ہیں۔ جیسے مومن آل فرعون کا ذکر آتا ہے، کیا غیر معمولی تقریر ہے جو دربار میں اس نے کی ہے، کس شان کے ساتھ ساتھ دیا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس موقع کے اوپر اس عزت سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ ان کی عاجزی کا بیان ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ، آپ یہ دیکھیے نا کہ سب لوگوں کو جہاز سے اتارا جا رہا ہے لیکن کپتان کھڑا ہے اپنی جگہ پر، تو یہ اس کی کوئی تذلیل نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری کا بیان ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ بھی اس عزت کے مقام پر کھڑے کیے جائیں گے اور اپنے اعزاز و اکرام کے ساتھ پکاریں گے، لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے تو اس وجہ سے وہ کہا ہے کہ وہ امیدوار ہوں گے۔ یہاں دیکھ لیجئے کس لب و لہجے میں خطاب کر رہے ہیں، یہ وہی اکابر کا لب و لہجہ ہے، یہ وہی شہداء کا لب و لہجہ ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو، یعنی جو دوزخ میں نمایاں ہوں گے، ان کو پکار کر کہیں گے تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کیا الفاظ ہیں، یعنی جو لوگ جنت میں جا چکے ہیں ان کے بارے میں کہیں گے ہاؤ لا الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یعنی یہ کمزور لوگ، یہ تمہارے ہاں کے غلام، یہ تمہارے ہاں کے مزدور، یہ جن کو تم حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے، جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے، یہ دیکھو ذرا جنت کی طرف، انہی کے بارے میں کہا کرتے تھے، تو ان کو توجہ دلائیں گے فضیت کے لیے، ذرا جنت کی طرف دیکھو، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ کن کو کہتے تھے؟ انہی کو کہتے تھے، انہی کے سامنے کہتے تھے، یعنی کمزور لوگوں کے بارے میں پیغمبر سے کہتے تھے، صدیقین سے کہتے تھے، شہداء سے کہتے تھے، ہادیوں سے کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ارازلوں نہ بادر رائے، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے؟ اس پر میں نے لکھا ہے، قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے منکرین نے ان کے پیرووں کو ان کی غریبی اور کمزوری کے سبب سے بالعموم اسی نظر سے دیکھا، یعنی یہ جس کا بیان ہے اسی نظر سے دیکھا، اور ان کے بارے میں اسی اعتماد سے دعوے کیے ہیں کہ جنہیں خدا نے دنیا میں کچھ نہیں دیا وہ آخرت میں اس کی رحمتوں کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ استدلال قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے. پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لولا نزل حاضر القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ہمارے کسی بڑے پر، مکے کے کسی بڑے پر، طائف کے کسی بڑے پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا. اور جب لوگ ایمان لائے تو ان کو بھی یہی تانا دیا گیا کہ یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے غلام، یہ نیچے بیٹھنے والے، یہ خاک برسر زمین، یہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، یہ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ دولت ہمیں یہاں ملی، خدم و حشم ہمارے گرد و پیش میں رہے، اقتدار کا ہما ہمارے سر پر بیٹھا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت پہ سرفراز ہوں گے؟ ان کی طرف توجہ دلا کے وہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں، ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے. یہ کہہ کے اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جنت کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت کے لوگوں تم اپنی اس جنت میں داخل رہو، اب نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ تم کبھی غمزدہ ہوگے. یہ جب کلام آخر تک پہنچا تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کلام کے مضمرات کے اندر داخل نہیں ہوتے اور اس کو اس کے آخر تک نہیں دیکھتے تو چند ظاہری چیزوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. تو یہ اصل میں شہداء ہیں، یہ اصل میں صدیقین ہیں، یہ وہ ممتاز ترین لوگ ہیں جو اس موقع کے اوپر اس عزت کے مستحق ہوں گے اور اس موقع پر اہل جنت کو بھی بشارت دیں گے. ذرا دیکھیے جا، ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. جن لوگوں کو ابھی یہ پتہ نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ یہ باتیں کہیں گے، اس طریقے سے خطاب کریں گے، اس طریقے سے ابو جہل اور ابو لہب کو مخاطب کر کے کہیں گے. تو کلام اپنے در و بس سے اور اپنے تدریجی ارتقاء سے واضح کرتا ہے، اور اس کو قرآن مجید کے فہم میں بطور ایک اصول کے سامنے رکھنا چاہیے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلام کے مضمرات پیچھے سے اگر آپ متعین نہ کریں تو آپ کھو بیٹھتے ہیں، اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تدریجی ارتقاء کو اگر آخر تک نہ لے جائیں تو پھر بعض ظاہری چیزوں سے آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اس کے اندر اتر کر اس کو دیکھنا چاہیے. میں نے تو یہاں اس کا خلاصہ کر دیا ہے اور اس تفسیر میں میرے پیش نظر بھی یہی ہے، لیکن اس کے تفصیلی استدلال کو ہر ہر پہلو سے اگر دیکھنا ہے تو اس کے لیے استاذ امام کی تدبر قرآن میں بحث دیکھ لیجیے. بہت وضاحت سے انہوں نے تمام آراء کو سامنے رکھ کر یہ بتایا ہے کہ اصحاب الاعراف سے کیا مراد ہے. یہ اس لیے میں نے توجہ دلائی کہ عام رائے یہ ہے کہ اصحاب الاعراف کا مطلب ہے کہ ایک تو جنت کے لوگ ہیں، ایک دوزخ کے لوگ ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو ابھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ ان کے اعمال نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، وہ یا درمیان کے لوگ ہیں. تو یہ درمیان کے لوگ نہیں ہیں، یہ ممتاز ترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ توفیق دی کہ یہ اللہ کے دین کے علمبردار بن کے کھڑے ہوں، یہ اس کی دعوت کے علمبردار بن کے کھڑے ہوں، اور یہ بیان فرمایا. اس میں ایک اور چیز بھی جان لیجئے، یہ جو الفاظ آئے ادخلوا الجنہ، اب پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی عام لوگوں کو اذن مل گیا ہے کہ جائیے آپ اپنے اپنے ٹھکانے پہچان لیجئے، اور یہ پھر ان کو کہہ رہے ہیں ادخلوا الجنہ. اس سے آپ عربی زبان میں فعلوں کے استعمال کو سمجھ سکیں گے، اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. قرآن جس عربی میں نازل ہوا ہے اس میں افعال بالکل ابتدائی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے استعمال ہوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، فعل کے ادعا کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ کیا، فیصلے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. یہاں پر فعل پر ثبات و استقامت کے لیے استعمال ہو گئے. یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو آپ اہدنا الصراط المستقیم میں، یعنی اگر ہدایت نہیں ہے تو ہدایت دے، ہے تو اس پر ثبات اور استقامت عطا فرما. تو یہ مدارج کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں. چنانچہ میں نے یہاں لکھا ہے اصل میں لفظ ادخلو آیا ہے, یہ اپنے ابتدائی معنی میں نہیں ہے, یعنی داخل ہونے کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ تمکن و استقرار کے مفہوم میں ہے. داخل ہو کر وہاں ثبات حاصل کرنا, خوشی سے رہنا, اس مدعا کو ادا کرتا ہے. یہ دیکھیے اس کی مثال قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت ادخلو مصر ان شاء اللہ آمنین, بھائی بھی اور والدین بھی دونوں مصر میں آ چکے ہیں, داخل ہو چکے ہیں, یعنی وہ سارا مرحلہ بھی گزر گیا ہے جس میں وہ سجدہ ریز ہوئے, جہاں ان کو عزت و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا. اس کے بعد کہا ادخلو مصر ان شاء اللہ آمنین, یعنی اب مصر میں داخل رہو, بیٹھو اب, جاؤ اب اس میں. تو یہ اس مفہوم میں ہے, میں بھی یہی مفہوم ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہیں جنت سے سرفراز فرمایا ہے, تم اس میں سرفراز رہو, تمہارے لیے اب نعمت ہی نعمت ہے. یعنی داخل رہو, سرفراز رہو, اس نعمت سے بہرہ یاب ہوتے رہو. فعل اپنے اس مفہوم میں آیا ہے, تو اس کو آپ زبان کے اصطلاحی مفہوم میں اس طرح ادا کریں گے کہ فعل یہاں اپنے ابتدائی معنی میں نہیں بلکہ تمکن و استقرار فعل کو بیان کرتا ہے. اور عربی زبان میں فعل کے یہ سارے پہلو ملحوظ ہوتے ہیں, ان کو اہل علم کو سامنے رکھنا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ وہاں تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ تم کبھی خفزدہ ہوں گے. یہ جو دو تعبیریں استعمال کرتا ہے قرآن مجید, ان کا مدعا سمجھ لینا چاہیے. خوف ہمیشہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی آگے کا اندیشہ, معلوم نہیں کل کیا ہوگا. اور حزن جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس پر غم کو بیان کرتا ہے. تو یہ گویا مستقبل اور ماضی دونوں کا احاطہ کر لیتا ہے. مدعا کیا ہے کہ نہ وہاں تمہارے لیے کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا. یہ جنت کی تعبیر ہے. قرآن مجید میں ہر جگہ یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. ہمارے ہاں جس طریقے سے بعض تعبیریں غلط معنی میں لے لی گئی ہیں, مثلا ولی کا لفظ, پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے, کسی جگہ یہ لفظ کسی منصب کے لیے استعمال نہیں ہوا. یعنی جو بڑے مراتب ہیں ان کے لیے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا شہید کا لفظ ہے, ان کے لیے صدیق کا لفظ ہے, صالحین کے الفاظ ہیں. ولی کا لفظ ایک عمومی مفہوم میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. اللہ کے حوالے سے ہو تو کارساز اور سرپرست کے مفہوم میں, بندوں کے لیے ہو تو دوست, تعلق رکھنے والے کے معنی میں, اور ہر آدمی جو تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے, اس کو آپ یہی کہیں گے. عربی زبان کا عام لفظ ہے, یعنی نبی کی طرح کسی منصب کا بیان نہیں ہے, اس کو ہم نے ایک منصب کا بیان بنایا. اب جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو پہلے ایک اصطلاحی منصب ہمارے ذہن میں وجود میں آیا, اس کے بعد ہم نے اس ساری تعبیر کو دنیا سے متعلق کر دی. دراں حال ہے کہ یہ دنیا کی تعبیر نہیں ہے. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی نہ مستقبل کے اندیشوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نہ ماضی کے پچھتاووں سے. جنت کی تعبیر ہے, یعنی جب وہاں آنکھ کھلے گی تو اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمت عطا فرمائے گا کہ ماضی کے پچھتاوے بھی ختم ہو جائیں گے اور مستقبل کے اندیشے بھی دم توڑ دیں گے. یہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. اور جنت کی اصل تعبیر یہی ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اس کے مقابل میں دو ہی جاندار, دو ہی غیر معمولی, دو ہی شاندار تعبیریں ہو سکتی تھیں, جو اگر خالص فلسفے کی سطح پر آپ دیکھیں تو اختیار کرنی چاہیے. ایک یہ کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا باقی رہے گا نہ مستقبل کا اندیشہ. آپ دسیوں صفحے سیاہ کر دیں نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے, آپ اس کے مقابل کی چیز نہیں لا سکتے. یعنی جو طمانینت, جو سکینت, جو حسن, جو اعتماد, جو زندگی کی مسرت اس کے اندر بیان ہوئی ہے, اس کا احاطہ الفاظ نہیں کر سکتے. اور دوسری کیا ہے, وَلَكُمْ فِيهِ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, یعنی اس سے آگے کیا چیز ہے. خواہش میرے اندر پیدا ہوتی ہے, کوئی ہو جائے, میرا پروردگار کہتا ہے کہ جو چاہو گے پورا کر, جس چیز کی طلب کرو گے وہ پوری ہو جائے گی. ظاہر ہے اس کے اوپر بھی کچھ قیود لگی ہوئی ہیں اور ہر کلام پر لگی ہوتی ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ذرا خود تشریف لے آئیے دیجیے اور مجھے اپنا منصب عطا فرما دیجیے. تو جو خواہشیں کی جا سکتی ہیں یا بندوں کے شائن شان ہیں یا انہیں کرنی چاہیے, یہ انہی کا بیان ہے. تو اس تعبیر کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آخرت ہی کی تعبیر ہے اور اہل جنت کو وہ یہ خوشخبری دیں گے۔ اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔